بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بش الدرس میں ہم بات کر رہے تھے عقیدہ طحاویہ کے شرح میں تقدیر کے تعلق سے، اور امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ جب تقدیر کے تعلق سے بات فرمائی ہے، مختصر سی تفصیل ہے یہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، یہ اختصار ہے، اور شرح بھی مختصر بتاؤں میں آپ کو، ورنہ جو مطولات ہیں، جو لمبی لمبی بڑی بڑی کتابیں ہیں جس میں ان مسائل کو بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وہ اس کتاب میں شامل نہیں ہے. یہ عقیدہ طحاوی مختصر ہے، اور اس کی شرح ابن مزحف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مختصر شرح ہے، اور جو میں نے بعض علماء کے اقوال سے جو میں نے شرح کی ہے، جیسا کہ شیخ صاحب فوزان حفظہ اللہ، شیخ بن باز کی تعلیقات، علامہ البر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات، یہ بھی صرف مختصرات میں سے ہے. جو چیز طالب علم کے لیے ضروری ہے جاننا، ان کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم پہنچے تھے امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پر، یا ان جملوں پر. میں جملے دوبارہ سے پڑھتا ہوں، پھر ان کی شرح کرتے ہیں امام ابن ابی زہر رحمۃ اللہ علیہ کی اس شرح سے. امام صاحب فرماتے ہیں، تقدیر کے اصل اللہ تعالیٰ کا راز ہے. وصل قدری سر اللہ تعالیٰ فی خلقہ، تقدیر کی اصل اللہ تعالیٰ کا راز ہے اپنی مخلوق میں، جس سے نہ تو کوئی مقرب فرشتہ واقف ہے نہ کوئی رسول. اس بارے میں فکر و گہرائی میں جانے کی کوشش رسوائی کا ذریعہ ہے، اور محرومی کی سیڑھی ہے اور طغیانی ہے. لہٰذا اس بارے میں غور و فکر، خیال و وہم اور وسوسے سے بھی دور رہیے. اللہ تعالی علم تقدیر کو اپنی مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے، اور مخلوق کو اس کی کھوج سے منع فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالی جو کرتا ہے اس بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، ہاں جو لوگوں سے سوال کیا جائے گا، جو لوگ کرتے ہیں لوگوں سے ان کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. بس جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اس حکم کی اس نے قرآن حکم کو نہ مانا، اور جو قرآن کے حکم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ جملے تھے پچھلے درس میں. ان جملوں کے تعلق سے شیخ صالح فوزان علامہ البر رحمۃ اللہ علیہ کی چند اقوال بیان کیے تھے. آج کی نشست میں امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے، ان جملوں کے تعلق سے جو انہوں نے شرح کی ہے ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں. امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقدیر بنیادی طور پر، اصولی طور پر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، جو تقدیر کا معاملہ ہے اپنی مخلوقات میں. یہ راز کس چیز میں ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں، کونہ اوجد وافنا وافقر واغنى وامات واحيا واضل وهدى. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی ہے اور فنا بھی کیا ہے. جسے چاہے بنا دیتے، جو چاہے پیدا کر دیتے، بنا دیتے، اور جسے چاہے جب چاہے فنا بھی کر دیتا ہے. راز کیا؟ اللہ اعلم. جسے چاہے فقیر بنا دیتا ہے، جسے چاہے غنی بنا دیتا ہے. راز کیا ہے؟ اللہ اعلم. جسے چاہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہے موت دے دیتا ہے. جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کوئی مخلوق نہیں جانتا. مخلوقات میں سے نہ تو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ نہ کوئی رسول جانتا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سب سے زیادہ قریب ہیں, یہ بھی نہیں جانتے. تو میں اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور پھر امام صاحب فرماتے ہیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, القدر سر اللہ فلا نکشفہ. تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے, سیدنا علی کا فرمان ہے, تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور ہم اس راز کو کھولتے نہیں ہیں. ہم مسکین حقیر فقیر مخلوق ہیں, ہمارے بھی اپنے راز ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمیں اچھا لگتا ہے مخلوق میں سے ہمارے جیسے کوئی سکا بھائی اپنا والد کیوں نہ ہو ہمارے راز کو کھولے؟ اچھا لگتا ہے نہیں؟ سبحان اللہ. راز ہمیشہ راز اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو کھولنا ہم پسند نہیں کرتے, ورنہ پھر راز کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنیاد پہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو راز میں رکھا ہے. وہ پہلے درس میں بیان کر چکا تھا, اگر اللہ تعالیٰ تقدیر کو راز میں نہ رکھتے تو آج شاید ہم زندہ بھی نہ ہوتے, دنیا کے نظام بھی نہیں چل سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے محض احسان اور انعام ہے اس ضعیف اور کمزور اور مسکین بندے پر کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو راز میں رکھا ہے. اگر کوئی شخص جان لے کہ اس کے مقدر میں کتنا رزق ہے, وہ کبھی قدم بڑھا کے باہر نہ نکلے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اگر بندے کو پہلے سے پتہ ہو کہ اس نے کب مرنا ہے, تو اس ڈیٹ سے پہلے وہ روزانہ مرتا ہے, ہر لمحے میں اسے موت نظر آتی ہے, اور جب وقت آتا ہے تو پہلے سے انسان آدھا مر چکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم ہے, احسان ہے ہمارے اوپر کہ جو بات ہمارے بس کی نہیں ہے, جو ہمارے طاقت سے بڑھ کر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے راز میں رکھا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, لوگوں کا نزاع جو اختلاف تقدیر کے مسئلے میں وہ معروف اور مشہور ہے. رسول جماعت کا موقف پہلے اچھی طرح یاد کر لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں کہ رسول جماعت کا موقف یاد رکھیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر ہے, کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے تقدیر سے باہر نہیں ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے. اور دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے افعال کو بھی پیدا کیا ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے عمل کا بھی خالق ہے. تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی. دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان کل شیء خلقناہ بقدر, سورۃ القمر آیت نمبر 49 میں, 49 میں ہم نے ہر چیز کو مقرر تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, کوئی چیز تقدیر سے باہر نہیں ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کافر سے کفر کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا بھی ہے کہ کفر ہو, لیکن اس کفر کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کفر کو چاہتا تو ہے کہ دنیا میں کفر ہو, لیکن اس کفر کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کونی اعتبار سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کفر ہو, لیکن شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کفر ہو. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت جو ہے وہ دو قسم کی ہے, ایک ہے الارادۃ الکونیہ, دوسرا ہے الارادۃ الشرعیہ. ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی دو ارادے, دو قسم کے ارادے ہیں, یا ایک قسم کا ارادہ ہے؟ اسی تقسیم کے تعلق سے اہل قبلہ جو ہے وہ تین گروہوں میں بٹ چکے ہیں, ویسے تو زیادہ لیکن معروف تین ہیں, اور یہیں سے ان سے غلطی ہوئی ہے. ایک فرقہ ہے اہل سنت والجماعت, جو دونوں ارادوں کو ثابت کرتے ہیں. دلائل آگے انشاءاللہ آگے بتاؤں گا میں. دوسرا گروہ ہے جبریہ کا, جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے, سب کچھ جو ہے ارادہ کونی ارادہ, شرع ارادہ ہے نہیں, اور کوئی حکمت اللہ تعالیٰ کے افعال میں, اللہ تعالیٰ نے جو بھی چاہے بس وہی ہوا ہے. کافر کو کفر پر مجبور کیا, مومن کو ایمان پہ مجبور کیا, نمازی کو نماز پہ مجبور کیا, بے نماز کو بے نمازی ہونے پر مجبور کیا ہے. یہ جبریہ جہمیہ کا عقیدہ ہے اور اشاعرہ ماتریدہ کا عقیدہ ہے. اور تیسرا گروہ جو اس کے برعکس ہے, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ, وہی ارادہ شرعی ہے. اللہ تعالیٰ نے کفر کو نہیں چاہا اس لیے کفر کو پیدا بھی نہیں کیا, کافر نے اپنے کفر کو خود پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی, اللہ تعالیٰ اس کو چاہا بھی نہیں. اصل جماعت کا موقف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے ارادے ہیں, ارادہ الکونیہ جس میں کفر اور یہ شر پورا موجود ہے, اور ارادۃ الشرعیہ جو دینی شرعی ارادہ ہے. ارادۃ الکونیہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیکن اسے پسند نہیں کرتا, ارادۃ الشرعیہ اللہ تعالیٰ اسے چاہتا بھی ہے پسند بھی کرتا ہے. ارادۃ الکونیہ ہو کے رہتی ہے, کوئی روک نہیں سکتا. ارادۃ الشرعیہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ کبھی نہ بھی ہو. کیسے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہے وہ نہ بھی ہو, اس کی تفصیل یہ دیکھتے ہیں کیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں قدریوں نے اور معتزلہ نے مخالفت کے رسول و جماعت کے اس معاملے میں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کون, قدریہ فرقہ اور معتزلہ نے, ان کا یہ نظریہ ہے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کافر سے ایمان چاہا. سنیں ذرا غور سے, اللہ تعالیٰ کافر سے ایمان چاہا لیکن کافر نے کفر چاہا. سبحان اللہ. تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ کافر نے جو چاہا وہ ہوا, جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہو سکا. یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ امام صاحب فرماتے اس لیے کہی کیونکہ ان لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی, ان کو یہ نظریہ تھا, عقل کی بنا پر انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کافر سے کفر کو چاہتا ہے پھر اسے سزا کیوں دیتا ہے. تو یہ غلط فہمی ان کے ٹیڑھے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص صحرا سے بچنے کے لیے آگ کے سیک کی طرف چلا گیا ہو, صحرا گرمی سے بچنا چاہتا ہے اور ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں پر پہلے سے آگ جل رہی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جن چیزوں سے بچنا چاہتے تھے ان سے بڑھ کر پیچیدگیوں میں وہ لوگ ڈوب گئے, اور اس سے زیادہ شر میں وہ لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہو گئے. وہاں سے فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر کی جو مشیت ہے, جو کافر نے چاہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت و مشیت پر غالب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان چاہا, کافر نے کفر چاہا, تو کافر نے جو چاہا وہ ہوا, جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ نہ ہو سکا. امام صاحب فرماتے ہیں وہ من اقبح الاعتقاد, یہ اعتقاد میں سے سب سے زیادہ قبیح اعتقاد ہے کہ کوئی شخص ایسے بھی سوچ سکتا ہے. وہ قول لا دلیل علیہ, اور ایسا قول سے کوئی دلیل نہیں ہے, بل مخالف للدلیل, بلکہ یہ دلیل کے مخالف ہے. پھر تین چھوٹے سے پیارے قصے بیان کرتے ہیں, یہ قصے ذرا سنیں, پیارے قصے ہیں اسی موضوع کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز چاہیے وہ ہوئی ہے نہیں ہوئی, اس اعتبار سے. پہلا قصہ ہے, امام ابن حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشتی میں سوار تھے ایک مجوسی اور ایک قدری. تو قدری کون ہے؟ جو تقدیر کا منکر ہے. اچھا مجوسی کون ہے؟ جو آگ کا پجاری ہے. ٹھیک, تو قدری نے دعوت دی اسلام کی مجوسی کو کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو مجوسی نے جواب میں کہا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا میں اسلام قبول کر لوں گا. قدری نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو چاہا کہ تم اسلام میں داخل ہو لیکن شیطان نے نہیں چاہا. تو مجوسی نے جواب میں کہا ارے بڑی عجیب بات ہے, جو اللہ نے چاہا ہے وہ نہ ہو سکا اور جو شیطان نے چاہا وہی ہوا ہے, ارے شیطان تو بہت بڑا طاقتور ہے. پھر اور دوسری روایت میں آیا ہے اس مجوسی نے کہا پھر میں اس کے ساتھ ہوں جو دونوں میں سے زیادہ طاقتور ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. جواب سنا ہے؟ واضح جواب ہے. قدری جو تقدیر کے منکر ہیں وہ کسی کو اس طرح دعوت دے سکتے؟ آپ ذرا یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی اہمیت دیکھیں. آپ ذرا قدری سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ بات سمجھیں کہ تقدیر کا انکار عام سی بات ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ جانتے کہ آپ اپنے رب پر کیا تہمت لگا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کہ میرا رب مغلوب بھی ہو سکتا ہے اور میرے رب پر شیطان بھی غالب ہو سکتا ہے، میرا رب عاجز بھی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من الخذلان، میرا رب ہر چیز پر قادر نہیں ہے. اس لیے میری یہی گزارش ہے طلاب علم سے کہ عقیدہ کے بنیادی علم سیکھیں، بہت ضروری ہے واللہ. بعض دعات دعوت اور تبلیغ میں بہت آگے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے لاکھوں لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ اس کے 10 لوگ بھی مشکل سے بات سنتے ہیں. بات تعداد کی نہیں، نمبر کی نہیں ہے، یا میں کوئی رینکنگ نہیں ہو رہی کسی کی، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جس دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں وہ دین کیا ہے، جس رب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اس رب کی معرفت آپ کیا جانتے ہیں، اس رب کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے، آپ کیا جانتے ہیں؟ اس مجوس نے تو انکار کر دیا. دوسرے لفظوں میں، یا اگر تمہارا رب اتنا کمزور ہے، شیطان بھی غالب ہو سکتا ہے، تو پھر میں ایسے ٹھیک ہوں بھائی؟ اور جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 1000 چیز پر قادر نہیں ہے، جانتے کتنی خطرناک بات ہے کہ سننے والا کیا تصور کرے گا؟ ایک شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کو یہ خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ 1000 چیز پر قادر نہیں ہے، اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، کیا عظمت ہے اس رب کی جو 1000 چیز پر قادر نہیں ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. جس دعوت اور تبلیغ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، حق المعرفہ، معرفت سے مروں یہ ہرگز ہے کہ پورا احاطہ ہو، ولا یحیطون بہ علما، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت کے تعلق سے کچھ نہیں فرمایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ معرفت کے لیے ہمیں کوئی بھی چیز نہیں دی، کوئی بھی حدیث نہیں، کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں. ہم اندھے ہیں، ہم فرعون کو بھی جانتے ہیں کون ہے، نمرود کو بھی جانتے ہیں کون ہے، معرفت ہے، ابو لہب کی بھی معرفت ہے، شیطان ابلیس کی بھی معرفت ہے، اگر نہیں تو رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت نہیں ہے. سبحان اللہ. واللہ قرآن مجید میں اگر آپ اسماء و صفات کو نکال دینا تو قرآن مجید کے جو بنیادی پیغام ہے اور جو خوبصورتی ہے وہ مٹ جائے. بنیادی پیغام جس کی کلام ہے اس کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں ہیں، ہمیں نعوذ باللہ اندھیرے میں رکھا گیا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں ہم ضروری ہے کہ نہیں ہم جانے یا نہ جانے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. فرعون کے بارے میں ضرور جانتے ہیں، ابو لہب کے بارے میں ضرور جانتے ہیں، تفصیلات بھی جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے تو الرحمن الرحیم کا ہم نہیں جانتے، اس کا معنی کیا الرحمن الرحیم کا؟ اللہ تعالیٰ رحم تو نہیں کرتا، رحم تو مخلوق کرتی ہے. ہم اگر مانتے اللہ رحم کرتے پھر مخلوق بھی رحم کرتی ہے، پھر ہم سب نعوذ باللہ مشابہت ہوتے، مشابہت کفر ہے. بچنا کس چیز سے چاہتے ہو تم، اور دیکھ کس گڑے میں جا کے گرو تم؟ دوسرا قصہ دیکھیں آپ. ایک عربی آیا بدو، اور عمر بن عبید درس دے رہا تھا اپنے حلقے میں. عمر بن عبید کون ہے؟ معتزلوں کا سردار ہے. تو اس عربی بدو نے کہا، جب اس کو دیکھا کہ ایک شخص ہے، داڑھی ہے اور درس دے رہا ہے، لوگ اس کے ادھر بیٹھے ہیں، کہ ظاہراً تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بھی، اسے دعا ہی کروا لیں. کہتے بزرگوں میرے لیے دعا کریں، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ میری اونٹنی واپس مجھے مل جائے. عمر بن عبید ہاتھ کھڑے کرتا ہے، کہتے اللہ تعالیٰ تو نے نہیں چاہا کہ اس کی اونٹنی جو ہے چوری ہو، اللہ تعالیٰ تو نے نہیں چاہا کہ اس کی اونٹنی چوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی اونٹنی کو واپس کر دے. اس بزرگ نے کہا ایک منٹ ٹھہرو ذرا، تم دعا کرو میرے لیے. کہتے کیا ہوا؟ کہتے مجھے ڈر ہے کہ جس نے یہ چاہا کہ چوری نہ ہو، چوری ہو گئی ہے، اب وہ چاہے کہ مجھے مل جائے، مجھے مل نہ سکے. سبحان اللہ، جس نے چاہا کہ چوری نہ ہو، وہ اس کی چاہت باوجود بھی چوری ہو گئی ہے، اگر اب وہ چاہے کہ اب واپس مل جائے مجھے، پھر اس کی یہ چاہت بھی پوری نہ ہو سکے، پھر مجھے کبھی ملے گی بھی نہیں، اس لیے میرے لیے دعا نہ کرے. سبحان اللہ، ایسے رب سے دعا کیا کریں گے آپ؟ سبحان اللہ. تیسرا قصہ ہے، بلکہ دو ملتے جلتے قصے ہیں، کہ ایک شخص نے ابی عصام القسطلانی سے سوال کیا. ابی عصام القسطلانی جو ہے اہل سنت کے علماء میں سے ہیں، اور کسی قدر نے یہ سوال کیا ہے، یہ شبہات وہی لوگ لے کے آتے ہیں نا، کیا اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت سے منع کر دے اور مجھے گمراہ کر دے، پھر مجھے عذاب دے، کیا یہ انصاف ہوگا؟ اب اس شخص نے یہ سوال کیا ہے. حقیقت یہ سوال نہیں ہے، یہ عذاب ہے. شیطانی وساوس ہیں جو بعض لوگوں کے دلوں میں یوں گھوم رہے ہیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو حق کو دیکھ کر بھی جب منہ موڑ لیتے ہیں نا، پھر یہی سزا عذاب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سوال کیا ہے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت سے منع کر دے، مجھے گمراہ کر دے، اور پھر مجھے عذاب بھی دے، کیا یہ انصاف ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ابو اسامہ جواب میں فرماتے ہیں، اگر ہدایت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی مرضی جسے دے جسے نہ دے، اگر ہدایت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو پھر اس کی مرضی جسے دے اور جسے نہ دے. یعنی اگر اس کی ملکیت نہیں ہے اور آپ کی ملکیت آپ سے اس نے چھینا ہے، تب تو ظلم ہے نہیں؟ لیکن جب اس کی ملکیت ہے اور آپ جب کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، جب کسی کو دیتے ہیں یا کسی کو نہیں دیتے، جس کو دیتے کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے، جس کو نہیں دیتے کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے نہیں ہوتا ظلم. ہاں اگر آپ کسی کا حق چھین لیتے ہیں یا کسی کو اس کا حق نہیں دیتے، تب ظلم ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا حق ہے؟ اچھا، یہی قصہ فٹ نوٹ میں علامہ البن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الجبار الحمدانی المعتزلی، یہ وہ شخص ہے جس نے کتاب لکھی ہے اصول خمسہ. معتزلہ کے پانچ اصول ہیں، جیسے ارکان اسلام ہمارے پانچ، ان کے بھی پانچ اصول ہیں ان کے عقیدے کے. شخص بڑا معروف ہے معتزلہ میں، اس نے کتاب لکھی. کہتے ہیں کہ ابن عباد کے پاس گئے، ان کے پاس ابو اسحاق اسفرائینی معروف سنی عالم ہیں، احد امۃ السنہ، امام البانی فرماتے ہیں. اب ان دونوں کے آپس میں باتوں باتوں میں چھوٹا سا مناظرہ ہوا ہے. مناظرہ کا مقصد یہ ہے کہ محاورہ، ایک بحث ہوئی ہے. تو اس معتزلی نے کہا، پاک ہے وہ ذات جو فحاش اور بدکاری سے پاک ہے. بلند و بالا ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہر فحاش اور بدکاری سے پاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں. اس کے جواب میں امام اسفرائی میں فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس کے ملک میں صرف وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. پاک ہے وہ ذات جس کے ملک میں صرف وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو معتزلی کہتا ہے، قاضی صاحب جو ہیں، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نافرمانی ہو؟ شبہ دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نافرمانی ہو؟ اسی جواب میں امام اسفرائینی سنی عالم فرماتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جبر و قہرن کی جاتی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ زور زبردستی کر کے نافرمانی کرتا ہے؟ سبحان اللہ. تو قاضی نے کہا، معتزلی نے، اچھا مجھے تو بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت سے روک دے اور مجھے گمراہ کر دے اور میری مقدر میں نامرادی اور رسوائی لکھ دے، کیا وہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا یا برائی کرے گا؟ امام شافعی جواب میں فرماتے ہیں، اگر وہ تمہیں اس چیز سے منع کرے جو تمہاری ہے، پھر تو اس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، اور اگر تمہیں اس چیز سے منع کرو جو اس کی ہے، پھر تو تمہارے ساتھ اس نے انصاف کیا ہے۔ وہ اختص برحمتہ من یشاء، اور اپنے رحمت سے جس کو چاہے مخصوص کر دے۔ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور رحمت سے نواز دے۔ اور اسی طریقے سے غیلان دمشقی جو ہے، چوتھا قصہ بھی اسی ملتا جلتا ہے، انا البانی فٹ نوٹ میں اس کا بیان کیا ہے کہ غیلان دمشقی نے میمون بن مہران، جو معروف تابعی اور اہل سنت میں سے ہیں، سوال کیا ہشام بن عبد الملک خلیفہ کے سامنے، جب مناقشہ ان کے دونوں کا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو؟ اور اس کے جواب میں امام میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افعصی کارہا، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی معصیت زور زبردستی سے کی گئی ہے یا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کی گئی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے گمراہی کی؟ اس باب میں بنیادی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں، ومنشأ الضلال، اس باب میں لوگ کیوں گمراہ ہوئے؟ من التسوية بين المشيئة والإرادة، کہ جو اللہ تعالیٰ کی دو قسم کے ارادے ہیں، ان میں انہوں لوگوں نے برابر کر دیا، کہا کہ ایک ہی قسم کا ارادہ ہے۔ وبين المحبة والرضا، مشیئہ و ارادہ، اور اللہ تعالیٰ جو پسند کر جس پہ راضی ہوتا ہے، ان دونوں تفریق وہ جان نہ سکے، تو دونوں جبر و قدر نے کہا ایک ہی چیز ہے، اور پھر ان کا اختلاف اور جبر نے کہا کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے چاہا ہے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے، کافر کفر پر بھی راضی ہے، انہوں نے ایک کر دیا ارادہ مشیئہ اور اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضامندی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کو ایک چیز سمجھا ہے دونوں نے، جبریہ اور قدریہ نے۔ تو جبریہ نے کہا کوئی انسان مجبور ہے، اس لیے جو کچھ بھی کرتا ہے کائنات، جو کچھ بھی ہوتا اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، نعوذ باللہ، کافر کا کفر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور کیونکہ وہ مجبور ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہے، یعنی کفر پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور جو دوسرے قدریہ جو نفات ہیں، انہیں کہا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے کفر کو چاہا ہی نہیں ہے، نہ فرمانے کو چاہا ہی نہیں ہے، اور نہ اسے پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کی تقدیر میں کفر لکھا ہی نہیں ہے، انسان نے خود اپنی مرضی سے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ تو یہ حقیقتاً معتزلہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے بالکل خارج، جس کا اللہ تعالیٰ کی ارادے سے مشیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو نافرمانی اور معاصی ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق، ارادے میں اور مشیت میں اور اللہ تعالیٰ کی پسند و رضا میں، اس فرق کی دلیل ہے کتاب قرآن مجید میں، سنت میں، اور صحیح فطرت میں دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں فرق بیان فرمایا ہے۔ مشیت و ارادہ کے جو دلائل ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں، پہلے کچھ بیان کر چکے ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، الا ان شاء اللہ رب العالمین، سورۃ التکویر آیت نمبر 29، اور سورۃ الانعام، سورۃ الدہر انسان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم نہیں چاہتے لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ علم اور حکمت کو جوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی بنیاد پہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس ایک ہی آیت میں مخلوق کی مشیت بھی ہے، مخلوق کی چاہت کا ذکر بھی ہے، اور خالق کی چاہت کا ذکر بھی ہے، عجب بات ہے، معتزلہ نے ایک چاہت کو لیا دوسروں کو چھوڑ دیا، اور جبرہ نے دونوں کو ہی سبحان اللہ برابر کر دیا. اور محبت اور پسند اور رضامندی کی جو دلائل ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. سورۃ بقرہ نمبر 205 ويرضى العباد الكفر، اللہ تعالیٰ کفر پر راضی بھی نہیں ہوتا. سورۃ زمر آیت نمبر 7. اور آخر تک پھر یہ دلائل امام صاحب نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزیں پسند کرتا بعض پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کفر تو چاہا ہے لیکن کفر کو پسند بھی نہیں کرتا. پھر یہاں سے کچھ غلط فہمیاں نکلی ہیں، آئیے دیکھتے کون سی غلط فہمیاں ہیں اور اس کا کیا جواب ہے. پہلے غلط فہمی کا میں جواب دے چکا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو؟ سبحان اللہ، اس کے جواب اس غلط فہمی سے بھی چھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی بھی زور و جبر سے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. دوسری غلط فہمی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز چاہتا بھی ہے اور اس پر راضی بھی نہیں ہوتا. غلط فہمی کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیکن اس پہ راضی بھی نہیں ہوتا اور اسے پسند بھی نہیں کرتا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ جو وہ چاہتا ہے اپنے بغض و نفرت کو بھی ایک ساتھ شامل کر سکتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یہ وہ سوال جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوا اور ان کے راستے جدا ہوئے، یہ وہ غلط فہمی ہے. جواب میں امام صاحب نے جواب بڑے دو پیارے طریقوں سے دیا ہے، علمی جواب ہے. پہلا جواب یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں چاہت جو ہے، چاہت اور مراد وہ دو قسم کی ہے، ایک ہی مراد لنفسی ہی، اپنے لیے چاہنا، اپنے لیے کسی چیز کا ارادہ کرنا، اور دوسرے مراد لغیر ہی، کسی اور کے لیے کوئی چیز چاہنا. مراد لنفسی ہی جو ہے اور مراد لغیر ہی جو ہے، دونوں میں فرق ہے. اور مثال سے بات ذرا آسان ہو جائے گی، کیا مطلب ہے اپنے لیے کچھ چیز کا ارادہ کرنا اور کسی اور کے لیے وہ ارادہ کرنا. میں کچھ چاہتا ہوں، کسی اور کے لیے کوئی اور چیز چاہتا ہوں، کہ میرے چاہت جو اپنے لیے چاہتا ہوں اور وہ چاہوں میں کسی اور کے لیے چاہوں، دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں میں فرق ہے. اور کیا فرق ہے؟ مثال دیکھیں آپ، ماں صاحب فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ کڑوی دوائی جو ہے ہم لوگ پیتے ہیں، چاہتے ہیں پینا کہ نہیں؟ بغیر چاہت کے پیتے ہیں یا چاہتے ہیں پینا؟ مریض جب کڑوی دوا پیتا ہے وہ پینا چاہتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، ارادہ تو اس نے کیا، چاہتا تو ہے پینا ہے نا وہ، لیکن کیا اس پر راضی ہے؟ اگر نہیں چاہتا تو پیتا کیوں وہ؟ تو پینا تو چاہتا ہے وہ، اس لیے اس نے پیا ہے. کیا وہ اس پر راضی ہے؟ تو دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہے اپنے لیے چاہنا، ایک ہے کسی اور چیز کے لیے چاہنا. اپنے لیے کیا چاہتا ہے وہ؟ شفا چاہتا ہے، سمجھے ذرا، شفا مطلوب ہے یا نہیں؟ مطلوب ہے، لیکن شفا کو حاصل کرنے کے لیے کڑوی دوائی پینی پڑے گی. ایک چیز مطلوب ہے، دوسری چیز محبوب نہیں ہے. مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے غیر محبوب چیز کا سہارا لیتے ہوئے اگر کچھ شخص پہنچتا ہے تو غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے نا، ایک ہی چیز ہے، مراد بھی ہے، ہم چاہتے بھی ہیں لیکن اسے پسند بھی نہیں کرتے. دوسری مثال دیکھیں آپ، جسم کے کسی حصے کو کاٹ کے پھینک دینا بیماری کی وجہ سے، بعضوں کا ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ جسم کا حصہ نکارا ہو گیا اسے کاٹنا چاہیے. جسم کے حصے کو کاٹنا یا کٹوانا پسندیدہ ہے کسی کے لیے؟ کسی لیے پسندیدہ نہیں ہے، کوئی اس پہ راضی بھی نہیں ہوتا، لیکن پورے جسم کو بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے جو اصل مراد ہے، اس کے لیے اگر جسم کا ایک حصہ کٹ جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت ہے؟ تو اگر مخلوق کے اندر، ایک ہی شخص کے اندر چاہت بھی ہے اپنے لیے کہ اسے شفا مل جائے، وہ اس کی جان بچ جائے، اور ناپسندیدگی بھی ہے، اس شفاعت تک پہنچنے کے جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ ناپسندیدہ راستہ ہے، وہ اچھا نہیں ہے، تو دونوں جمع ہوئے کہ نہ ہوئے؟ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا جواب، یہ پہلا جواب، دوسرا جواب اس غلط فہمی کا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کفر اور شر کو پیدا کیا ہے، اس کی پیچھے حکمت کیا ہے؟ ابلیس کو پیدا کیا ہے، شر کو پیدا کیا ہے، نافرمانی بھی موجود ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر ہے یا پورا کا پورا شر ہے؟ اس کی کوئی حکمت ہے یا بغیر حکمت کے ہے؟ اسے پہلے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس مثال پہ جو میں نے جو انہوں نے بیان کی ہے کڑوی دوائی اور پاؤں کو کاٹنے کا، فرماتے ہیں بس جب ہم نے یہ جان لیا ہے کہ عقل مند انسان اس راستے کو اختیار کر سکتا ہے جس میں دونوں چیزیں اس کے لیے موجود ہوتی ہیں، کہ وہ چاہتا بھی ہے اور اس سے بوز نفرت بھی کرتا ہے، دونوں چیزیں مل گئی ہیں اس عاقل انسان میں، جبکہ اس کی عاقبت کا اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کڑوی دوا کے بعد شفا ملے گی نہیں ملے گی، یا اس کے پاؤں کٹ جانے کے بعد زندہ بچے گا نہیں بچے گا، یقیناً ہوتے بندے پتہ ہوتا ہے، یقین سے پتہ نہیں ہے، بلکہ اسے صرف بحث ایک گمان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں بچ جاؤں گا، انشاءاللہ مجھے شفا ملے گی. تو امام صاحب فرماتے ہیں فَكَيْفَ مِمَّا لَا يَخْفَ عَلَيْهِ خَافِيَةً، تو پھر اس رب کے بارے میں ہم کیا بات کریں جس سے کوئی چیز میں پوشیدہ نہیں ہے، جو ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے ہی جانتا ہے، بہترین طریقے سے جانتا ہے. ہم شکوک اور شبہات کے ہوتے ہوئے بھی ایسے راستے اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کا علم ازل علم ہے، پھر اس کے لیے یہ چیزیں ممکن کیوں نہیں ہیں؟ پھر آگے دوسرا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ شر کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ابلیس کو پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا ہے جو مادہ ہے فساد کا، ادیان میں بگاڑا کس نے؟ ابلیس نے بگاڑا ہے لوگوں کے دین کو، اعمال کو، عقیدے کو، ارادوں کو، نیتوں کو، ابلیس نے ہی بگاڑا ہے، اور ابلیس ہی سبب ہے ذلت اور رسوائی کا، بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے، اور ایسے اعمال ان سے کروائے ہیں اس ابلیس نے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے، اور لوگوں میں تفرقے اور تنازع اور قتل و غارت بھی اسی کی وجہ سے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پسند کرتا ہے اس کے خلاف اس نے ایسی چیزیں لوگوں میں عام کر دی ہیں. تو پھر اگر سے پیچھے راز کیا ہے، کیا حکمت؟ پہلی بات، حکمت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کہے آمنا وصدقنا. لیکن آئیے دیکھتے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ واللہ اتنی خوبصورت معنی چھپے ہوئے ہیں اس شر کو پیدا کرنے کے پیچھے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی قدرت، سبحان اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ قدرت کا ثبوت، میں قدرت کاملہ کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متوادات کو پیدا کرنے والا ہے. شر کو پیدا کیا تو خیر کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ ابلیس کو پیدا کیا تو پھر جبریل کو بھی پیدا کیا ہے، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، جس سے ہمیشہ جب نام لیتے ہیں تو خیر ہی خیر ہر طرف سے نظر آتا ہے، سبحان اللہ. تو ایک ذات ہے بدترین ذات، اس کے ساتھ شر جڑا ہوا ہے، اور ایک ذات ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے ساتھ خیر جڑا ہوا ہے، وحی زندگی ہے، اور وحی سے اس کا تعلق ہے سبحان اللہ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دن و رات کو پیدا کیا, بیماری اور دوا کو پیدا کیا, زندگی موت کو پیدا کیا, اچھے بروں کو پیدا کیا, خیر و شر کو پیدا کیا, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو پیدا کیا ہے, شر کو پیدا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ضد میں خیر کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ہر اچھی چیز کو پیدا کیا ہے. دوسری حکمت, اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے جن میں قہر کا معنی پایا جاتا ہے اور غلبے کا معنی پایا جاتا ہے, اس کا میں ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قہار ہے, منتقم ہے, عدل ہے, بار و نافع ہے, شدید العقاب ہے, سریع العقاب ہے, ذی البطش ہے, الخافض المذل ہے. یہ سارے کے سارے نام جو ہیں جب شر موجود ہے تو ایسے نام بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں. اگر شر نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کس پر قہار ہوتا, کس کو عذاب دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہیں ان ناموں کے اثر جو ہے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اگر جن و انس مکلفین جو ہیں یہ گناہ نہ کرتے, نافرمانی نہ کرتے, تو یہ بھی فرشتے ہوتے, اور فرشتے تو پہلے سے موجود تھے, تو کہ حکمت کیا پھر ان کو پیدا کرنے کی؟ تیسری بات, اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے آثار کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, مغفرت کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, بردبار ہے, ستر کرنے والا ہے, پردے میں رکھنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ چیز پیدا نہ کرتا جو اسے پسند نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ جو پیارے نام ہیں ان کے اثر بھی موجود نہ ہوتے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیسے صحیح مسلم میں آیا ہے, اے لوگ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کے آتا تمہاری جگہ جو گناہ بھی کرتے, پھر استغفار بھی کرتے, پھر اللہ تعالیٰ کو معاف بھی کر دیتا. سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ, چوتھی حکمت, اللہ تعالیٰ کے حکمت کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام جو حکمت سے جڑے ہوئے, الحکیم ہے, الخبیر ہے, اور ایسے نام جو ہے ان کے آثار کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے, ہر چیز کو اپنی مناسب جگہ پر رکھنے والا اور پیدا کرنے والا ہے, اور اسے حکمت کہتے ہیں. اور اگر یہ سارے اسباب جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں, جس میں کفر بھی ہے, شرک بھی ہے, نافرمانیاں بھی ہیں, یہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی بہت سارے حکمتیں آج موجود نہ ہوتی, اور بہت سارا خیر بھی آج موجود نہ ہوتا. پانچویں نمبر پہ, بہت ساری عبادات کا وجود اور ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ابلیس کو پیدا نہ کرتا تو یہ عبادات بھی نہ ہوتی. جہاد کی عبادت, اگر کفر نہ ہوتا جہاد ہوتا؟ جہاد کس لیے مشروع ہے؟ کفر رہا ہوتا تو جہاد جیسی عظیم عبادت سے ہم محروم ہوتے. اور اسی طریقے سے الولاء والبراء, دوستی دشمنی, یہ بھی عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, اس کا وجود بھی نہ ہوتا. اسی طریقے سے ایک اور عبودیت ہے, الامر بالمعروف عند المنکر, لوگوں کو اچھا کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا, اس بڑے خیر سے ہم محروم ہوتے, اس بڑی عبادت سے. صبر کی عبادت دیکھیں, یہ بھی عبودیت, صبر کرنا, اور اپنی خواہش نفس کے خلاف جد و جہد کرنا, یا جہاد اپنے نفس کے خلاف کرنا, یہ ساری چیزیں محروم ہوتے. اور اس طریقے سے توبہ استغفار کی عبادت باقی رہتی. جب کفر ہے نہیں, سب مومن تو توبہ کیوں کرتے؟ جب ہے سارے فرما بردار, کوئی گناہ کرنے والا ہے ہی نہیں, تو پھر یہ توبہ اور استغفار کی جو عبادت ہے یہ کہاں ہوتی؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا, دعا, پکار, کتنی عظیم عبادات ہیں, ان ساری چیزوں سے محروم ہوتے. اور بہت ساری اور حکمتیں ہیں جن سے ہمارے عقل قاصر ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ چند چیزیں جن کو بیان کیا گیا ہے. اس لیے یاد رکھیں شر محض اللہ نے پیدا نہیں کیا. کوئی ہر طرف سے شر ہو نہیں ہے, ہر شر کے پیچھے ایک چھپا ہوا خیر ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اگلی غلط فہمی, کیا یہ ممکن نہیں تھا یہ سارے حکمتیں موجود ہوتی ان اسباب کے بغیر, شر کے بغیر؟ شر کے اسباب ہیں نا سارے نا, ابلیس ہے یا کفر یا بدعت ہے, جتنی بھی نافرمانیاں ہیں یہ سارے شر کے اسباب ہیں. تو یہ حکمتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ وہ حکمت جو جسے ہمارے عقل قاصر ہے. تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کو, ان چیزوں کو بغیر نہیں اللہ تعالیٰ بنا سکتا تھا؟ یہ حکمتیں موجود نہیں ہو سکتی تھی؟ امام صاحب فرماتے فہذا سؤال فاسد, یہ سؤال فاسد ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا اصل وجود ہی نہیں ہے, جو ممکنات میں سے بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ فرض وجود الملزوم بدون لازمی, ایک چیز کا وجود اس کے لیے ایک چیز ملزوم ہوتی ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی سبب رکھا ہے نا, بچے کے لیے کسی کو اولاد کی ضرورت ہے, بغیر شادی کے اولاد ہونی چاہیے, شادی نہیں کرنا چاہتا مجھے اولاد بھی چاہیے, ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سبب رکھا ہے. جیسا کہ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے, نکاح کرنا ضروری ہے, اسی طریقے سے ان مسببات, ان حکمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ان اسباب کو ہونے بھی تو ضروری ہے نا. سبحان اللہ. چوتھی غلط فہمی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جو اسباب ہیں شر کی, اللہ تعالیٰ جو چاہیے اللہ تعالیٰ کی پسند بھی تو ہونی چاہیے نا, اللہ نے چاہا ہے پھر پسند بھی تو ہونا چاہیے نا, اس لیے یہ سارے اللہ تعالیٰ پسند ہے, یہ لازم آتا ہے. تمہیں ایک بات دونوں سے ضرور کرنی پڑے گی, غلط فہمی یہ ہے, یا تو ان سب پہ راضی ہے اور پسند کرتا ہے, یا ان سب پہ راضی نہیں ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. امام سے جواب میں فرماتے ہیں دو طرف سے اس بات کا جواب دیتے ہیں. پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس معاملے کا تعلق, پھر مخلوق کے ہاں اس معاملے کا تعلق, کہ جو شر موجود ہے, جو نافرمانیاں ہوئی ہیں, کیا اس پر راضی ہونا چاہیے مکمل طریقے سے یا بغیر رضامندی کے بھی ہو سکتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ شر جو ہے, شر کا اصل جو تعلق ہے وہ عدم سے ہے. سارے کا سارا شر جو ہے وہ عدم سے جڑا ہوا ہے, یعنی خیر نہیں ہے تو شر موجود ہے, اور جو بھی اسباب کے خیر ہیں اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر شر سامنے آتا ہے, اور وہ اس اعتبار سے شر ہے. لیکن وجود محض جو ہے کوئی شر نہیں ہوتا, اس کے پیچھے خیر ضرور ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نفس کو دیکھ لیں آپ, جو بری نفس ہے, شر پسند نفس جو ہے, تو اس کے وجود کے اعتبار سے اس میں خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے, وجود کے اعتبار سے اس میں خیر ہے. لیکن یہ شر کب اس میں پیدا ہوا؟ جب خیر اس نفس سے جاتا رہا. اگر یہ نفس اس خیر کو حاصل کر لیتی تو یہ شر پسند نفس نہ ہوتی, یہ خیر پسند نفس ہوتی. حمک اللہ. اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی تو پیدا کیا ہے نا, تو یہ نفس جو تھی جب خیر اس میں نہ موجود نہ ہوا تب یہ شر پسند نفس ہوئی, لیکن جب اس نے خیر کو پا لیا تب یہ شر پسند نفس باقی نہ رہی. تو شر جو ہے ہمیشہ کسی نفس میں یہ اضافہ نسبت کے ساتھ ہوتا ہے, بغیر نسبت کے. اگر نسبت کسی چیز کی طرف نہ ہو, چاہے شرک ہو, کفر ہو, یا زناکاری ہو, بدکاری ہو, یہ نفس زانیہ ہے, یہ نفس بدکار ہے, یہ نفس ظلم کرنے والی ہے, تو نسبت نفس کی کس چیز کی طرف ہے؟ کسی اور چیز کی طرف ہے. اگر یہ نہ ہوتی, معصیت نہ ہوتی, تو نفس حقیقتاً کیا ہے؟ خیر ہے کہ نہیں؟ خیر ہے. تو نفس میں شر باہر سے آیا ہے, اس کے اندر اصل میں شر تھا ہی نہیں. جیسے نفس کرتی ہے ویسے پہچانی جاتی ہے. یہ نفس اگر نماز پڑھتی نمازی بن جاتی اچھی ہوتی, توحید کا راستہ اختیار کرتی موحد ہوتی, فرمبرداری کا راستہ فرمبردار ہوتی. جب نافرمانی کا راستہ شرک اور کفر کا راستہ اختیار کیا تو کہتے ہیں یہ نفس شر پسند ہے. تو شر پسندی جو ہے وہ اس نفس سے باہر سے جڑی ہے, حقیقت اس میں موجود نہیں تھی. اگلی غلط فہمی, پانچویں غلط فہمی جو ہے, تو شر کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو ہے. آپ تو کہتے ہیں نفس کی طرف منسوب ہے, حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف, چاہے بھی اللہ تعالیٰ نے ہے اور پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو حقیقت جو ہے اس نفس کا جو تعلق ہے اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اس شر کو منسوب کرنا اس میں شر نہیں ہے, وجود کے اعتبار سے شر نہیں ہے. شر کب ہوا ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں جب خیر سے مدد نہیں کی گئی اور خیر کے راستے آسان نہیں کیے گئے تب یہ شر جو ہے یہ وجود میں آیا ہے. یاد رکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں خیر کے اسباب تین ہیں, نوٹ کر لیں. نمبر ایک الایجاد, خیر کو موجود کرنا پیدا کرنا, اگر نہیں تو پھر خیر کہاں سے آئے گا. نمبر ایک الایجاد. نمبر دو الاعداد, اس کے لیے تیار کرنا. نمبر تین الامداد, اس کے لیے مدد کرنا. الایجاد الاعداد والامداد. تو جو ایجاد ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے اس کی. جو باقی دو ہیں الاعداد والامداد, جب اللہ تعالیٰ ان دو سے محروم کر دیتا ہے پھر شر جو ہے وہ کسی نفس میں پیدا ہوتا ہے. تو شر کب پیدا ہوا؟ جب اعداد اور امداد سے محرومی ہوئی. ایسا فرماتے ہیں جو فاعل ہے جس نے شر کیا ہے, حقیقتاً جو ہے اس نے شر تب کیا ہے جب اس نے شر موجودہ شر کو اس نے اپنایا ہے. اچھا اگلی غلط فہمی اسی سے ریلیٹڈ ہے. کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب اسے پیدا کیا ہے وجود میں لائے اس کی پھر امداد کیوں نہیں کی؟ مدد تو کرنی چاہیے تھی نا. جب اللہ نے پیدا کیا ہے نفس موجود ہے, خیر موجود, شر بھی موجود ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو جب اس سے خیر نکالی جاتی تو شر باقی رہ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے مدد کر کے اس کو خیر کے راستے پر چلنے کی توفیق کیوں نہیں دی؟ یہ غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا, اس نے خیر کو پیدا, اس نے شر کو پیدا کیا ہے اور نفس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. جب نفس کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سزا بہت, کفر کی سزا تو ہمیشہ کی جہنم ہے نا, بہت سخت سزا ہے, تو پھر جس کو پیدا کیا یہ چاہیے تھا کہ اس کی مدد بھی کرتا اور اسے خیر کے راستے بھی چلنے کی توفیق عطا فرماتا. کیسا جواب میں فرماتے ہیں حکمت, اللہ تعالیٰ جو حکمت تھی کہ اس کے وجود میں لانا تھا, دونوں کی حکمت ہی کہ اللہ تعالیٰ اسے پیدا بھی کرتا پھر اس کو زبردستی اس راستے پہ بھی چلاتا ہے, اسے مدد کر کے یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، الگ حکمت کیا ہے؟ اسے پیدا کیا ہے، اور پھر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو توفیق دی ہے، کس چیز کی دی ہے؟ کہ اس کو ہر وہ مادہ عطا فرمائے جس سے وہ خیر کو سمجھ سکے اور خیر کے راستے کو اپنا سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں نہیں دی، کان نہیں دیے، دل نہیں دیا سمجھنے کے لیے، پھر کتابیں نازل نہیں فرمائی، اپنے رسول نہیں بھیجے، یہ مدد ہے کہ نہیں؟ مدد اور اعداد ہمارے اندر یہ مادہ پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس اعتبار سے ہمیں مدد کی ہے، لیکن اس اعتبار جو تم کہتے ہو یا تم کہہ رہے ہو کہ ایسی مدد کرتا کہ وہ راست پر زبردستی آ جاتے، پھر تو مجبور ہوتے نا، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بالکل دور ہے، باہر ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہو پھر حکیم نہ رہتا، وہ احکم الحاکمین کیسے ہے وہ؟ کہ خیر کے راستہ پیدا بھی کیا، خیر کو پیدا بھی کیا، پھر کسی مخلوق کو مجبور بھی کیا خیر پہ چلنے کا، پھر اس کو جنت میں بھی داخل کر دیا. یہ حکمت ہے، سبحان اللہ. اگلے غلطی نمبر 7 کہتے، پھر پوری موجودات جو ہے سب کی مدد کر دیتا. اس کے جواب میں دے چکا ہوں کہ یہ سوالی فاسد ہے، کہ کیونکہ سوال کا مطلب یہ چاہتا ہے کہ سارے موجودات برابر ہو جائے، فرشتے، جن، انس، درند، پرند سب برابر ہو جائے اور سب جنت میں داخل ہو جائے، کہ موجودات میں سارے موجودات کو برابر کرنا یہ اللہ تعالیٰ حکمت نہیں ہے، بلکہ ہذا عین الجہل، یہ جہالت کی اصل ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرق ہی چاہا ہے جو آج ہمیں مخلوقات میں نظر آتا ہے. آٹھویں غلط فہمی، اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرم بردار کو پسند بھی کرتا ہے؟ غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرم بردار کو پسند بھی کرتا ہے لیکن مدد نہیں کرتا فرم برداری کے راستے کو اختیار کرنے پر. اللہ تعالیٰ خیر پسند کرتا ہے، فرم برداری پسند کرتا ہے، لیکن پھر اس پر چلنے کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے، یہ دیکھو معتزلہ بار چاہیے، اللہ تعالیٰ پر فرض ہے، نعوذ باللہ. معتزلہ اور قدریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر فرض ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرے، کافر کو جہنم میں داخل کرے، اللہ پہ فرض ہے، یہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ظالم ہوگا. ان للہ وانا الیہ راجعون. کیوں؟ کیونکہ انسان خود اپنے عمل کو پیدا کرنے والا ہے، جو اس اتنی محنت سے اپنے عمل کو پیدا کیا، پھر اس کی مرضی ہے جنت میں جائے جائے دوزخ میں جائے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یعنی رب بھی نہیں روک سکتا، نعوذ باللہ. استغفر اللہ العظیم. تو غلط فہمی یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ خیر کو پیدا کیا ہے اور اس پر راضی بھی ہوتا ہے، فرما برداری پر بھی راضی ہوتا ہے، تو خیر کے راستے کو اپنانے کے لیے اور فرما بردار بننے کے لیے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، پہلے بات تو میں کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مادہ سمجھنے کا عطا فرمایا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے رکوع کرنے کا، تو پھر ہمارے جسم کے اندر ایسے سسٹم بنائے کہ ہم رکوع کرنے کے، سجدہ کرنے کے قابل ہوں. اگر اللہ تعالیٰ یہ سسٹم نہ رکھتا اور ہمیں حکم دے سجدہ کرنے کا، تب ہمیں مجبور بھی کرتا، تب ظلم بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا ہے. ولا یظلم ربک احد، یہ مسلمات میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی مدد تو کی ہے، لیکن وہ مدد کہ ہم ریموٹ کنٹرول جیسے ہوتے، بٹن دبایا چل کے بٹن بند ہو گیا، یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ یہ مدد مدد نہیں ہے. اور پھر دوسری بات جو شخص ہمیں جواب دیتے ہیں، بعض اوقات سبحان اللہ، ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کچھ پسند کرتا ہے لیکن کسی بندے کو اس پر چلنے کی توفیق نہیں دیتا، اس کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے. راز کیا ہے؟ اگر اس پہ عمل کیا جائے اس پسندیدہ چیز پر بعض لوگوں سے، تو اس کا فساد بہت زیادہ ہوگا اس کے بجائے کہ اس پہ عمل کیا جاتا. اس کی پھر مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ کی ان آیات میں، امام صاحب فرماتے ہیں، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ. منافقین نے بھی یہ چاہا کہ ہم بھی جہاد میں شامل ہوں، جنگ تبوک کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی، رہ گئے نا, نہیں گئے, پھر اپنے اپنے بہانے لے کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو دیکھ کے مان لیا. تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں اگر وہ واقعی وہ جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہوتے تو حقیقتاً اس جہاد کے لیے وہ تیاری کر لیتے. لعدہ عدتاً, اللہ تعالیٰ کے دل کے حال جانتا ہے نا, وہ جاننا نہیں چاہتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ کو توفیق بھی نہیں دی. کرے ہوا ہم بےآسا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کچھ جہاد پہ جائے؟ پسند تو کرتا ہے, لیکن یہاں پر ان لوگوں کے لیے کیوں پسند نہیں کیا سمجھے ذرا, کیونکہ اگر یہ لوگ جاتے اس کے پیچھے بہت سارا فساد ہوتا. اور پھر اگلی آیات اللہ تعالیٰ اس فساد کو بیان بھی فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ چلے جاتے تو دیکھیں کیا فساد ہو. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, اگر تمہارے ساتھ یہ چلے جاتے تو پھر یہ صرف فساد ہی برپا کرتے تمہارے بیچ میں. خبال یعنی فساد و شر, فساد و شر. والارض خلالکم یعنی تمہارے بیچ میں گھس کے تمہیں اس جنگ سے ڈراتے یا تو تاکہ تمہارے پاؤں جو ہیں وہ ڈگمگا جائیں. یبغونکم الفتنہ وفیکم سمعون لہم, وہ فتنہ چاہتے تم لوگوں کے بیچ میں, شر فساد چاہتے تھے, اور بعض لوگ تم میں سے ایسے جو کان بھی دھرنے والے ہیں, تم میں سے صحابہ کرام میں سے, دیکھیں ان کو کیا پتہ کہ منافق ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے دل کے حالات, ظاہر تو وہ بھی جہاد پہ جانا چاہتے تھے اور وہ سنتے بھی تھے ان کی باتیں, کیونکہ منافقین جو ہیں ان کی خصلت دیکھیں آپ. سورہ منافقوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, ان کو دیکھے شکل و صورت سے بڑے خوبصورت, اگر وہ بات کرتے ہیں تسمع لقولهم, باتیں بھی اچھی لگتی ہیں ان کی, اندر سے کھوکھلے لیکن ظاہر سے اللہ نے ان کو ایسی توفیق دی ہے اس کٹھن راستے پر شر کے راستے پر چلنے کی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. جب یہ راستہ چاہا ہے تو ٹھیک ہے, یہ راستہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیا ہے. بہرحال وفیکم سمعون لہم, یا ان کی بات سن بھی لیتے اور اس پہ عمل بھی شاید کر لیتے تو کیا ان کا جانا درست تھا؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتے کہ لوگ جہاد کی طرف جائے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ لوگ جائیں, ان کو توفیق نہیں دی. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا ہے, اللہ خود فرماتے ہیں وہ خود چاہتے بھی تو یہی تھے نا. سبحان اللہ, اس دیکھ کریم کرم دیکھیں, حکم الحاکم حکمت تو دیکھیں. ایک شخص نہیں چاہتا کوئی کام کرنا, آپ اسے مجبوراً کام بھی کرواتے ہیں, پھر اسے جزائے سزا بھی دینا چاہتے ہیں, کیا حکمت ہے اس میں؟ اگر ایسے کرتے تو لوگ نعوذ باللہ قرآن مجید پر بھی تہمت لگاتے اور اللہ تعالیٰ بھی تہمت لگاتے. تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما بردار چاہتا ضرور ہے, لیکن بعض اوقات توفیق نہیں دیتا, مدد نہیں کرتا بعض اوقات, اور مدد نہ کرنے میں ایک راز ہے. یہ راز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا منافقین کا, کیا ہم ہر راز جانتے ہیں؟ لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا یعنی توفیق نہیں دیتا اسے اس خیر کام کرنے کی, اس کے پیچھے کوئی خیر چھپا ہوا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. جیسا فرماتے ہیں بندے کے تعلق سے بھی دیکھ لیں آپ, من جہت العبد, یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تھا, اب بندے کی جہت سے بھی دیکھیں, یہ بالکل ممکن ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ بدکاری کو پسند نہیں کرتا, فسوق کو پسند نہیں کرتا, نفرت کو پسند نہیں کرتا, اور وہ کرتا بھی ہے, اپنے ارادے سے کرتا ہے, اپنے عمل سے بھی کرتا ہے, اور وہ اس پر راضی بھی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کے مقدر میں. جب زناکار سے زنا ہوتے زنا کرتے ہیں, پتہ نہیں اسے زنا کر رہا ہوں, جب چور چوری کو اسے پتہ ہے چوری کر رہا ہوں, اسے پتہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس تقدیر سے راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جو مقدر میں لکھا گیا ہے, اسے سامنے سر جھکایا اس نے, لیکن وہ انکار کرتے کہ میں نے کیا ہے, وہ انکار بھی نہیں کر سکتا, اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے. سبحان اللہ, تو بندوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. نامی غلط فہمی, بس آخری دو باقی ہیں. کیا بندے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے کہ بندے کی مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بندے کی مرضی مکمل کیوں نہیں ہے کہ اس کی مرضی ہوتی، اللہ تعالیٰ چاہت نہیں ہوتی، جو وہ چاہتا وہی کر لیتا. جیسا فرماتے ہیں ہذا الجبر الباطل، اگر انسان سب کچھ، ہاں یعنی اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا، انسان کچھ بھی نہ کرتا تو یہ بہتر نہ ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے حوالے ہی نہ کرتا، اس نے پیدا کیا وہی اسے اپنی مرضی چلاتا. تو جیسا فرماتے ہیں یہی جبر باطل ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو کچھ اسے مقدر میں لکھا ہے. اگلی غلط فہمی، دسویں غلط فہمی، تو پھر اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر انسان نادم کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے، تقدیر میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے، پھر انسان کو ندامت کی چیز کی؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے غلطی کر کے، نافرمانی کر کے خوش ہونا چاہیے کہ ناراض ہونا چاہیے؟ دیکھیں لوگوں کو غلط فہمیاں کہاں سے آتی ہیں، سبحان اللہ. جیسا فرمانس کے جواب میں یہی وہ غلط فہم جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اندھے ہوئے اور نہ سمجھ سکے. انہوں نے یہ دیکھا کہ جو فرما برداریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہیں، جو فرما برداری وہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی میری تقدیر میں تھا، وہ یہی کچھ اللہ نے لکھا ہے میرے لیے. اور جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر حقیقتاً میں نے اللہ تعالیٰ کے ارادہ ہی کو پا لیا ہے. جب چوری کرتا ہے تو اللہ نے چاہے تو میں نے چوری کی ہے نا، ورنہ میں چوری کیوں کرتا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور اسی غلط فہمی نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام دینی اور کونیہ سے دور رکھا ہے. یاد رکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک ہی الامر الدینی الشرعی، دوسرے الامر الکونی. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے شرعاً، نماز اللہ تعالیٰ شرعاً چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ نے اس کو پسند بھی کیا ہے. جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے، اس چاہت کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہوتا ہے. اور جب انسان ان دونوں کو فرق ختم کر دے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ ابلیس سب سے بڑا فرمبردار ہے کہ نہیں؟ ابلیس جو ہے فرمبردار ہے کہ نہیں؟ تم لوگوں کی اصول کے مطابق وہ بھی فرمبردار ہے نا، کیونکہ اس نے جو نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ کی ارادہ، وہ جو ارادہ ہے جو اللہ نے چاہے اس کے مطابق کیا ہے نا، تو پھر قصوروار کیوں ہے؟ اسے قصور کیا ہے؟ قوم نوح کا کیا قصور ہے؟ قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط کا کیا قصور ہے؟ ان سب نے شعیب و فرعون کی قوم، یہ سارے سے فرما بردار ہوئے نا. وہذا غایۃ الجہل، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جہل کی انتہا ہے. تو حقیقتاً یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ انسان کی اپنی چاہت بھی ہے، جب اس سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، جو غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو ندامت بھی ہوتی ہے کہ میں نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو چاہے کہ شر ہو لیکن اس پر راضی بھی نہیں ہے. اس لیے پھر یہ انسان جب زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، پھر وہ نادم بھی ہوتا ہے اور پھر وہ توبہ بھی کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں، انسان اس نافرمانی پہ عمل کرتے ہوئے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے اس لیے میں نے اس پہ عمل کیا کہ اللہ اس پہ راضی ہے، تو اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اور اس نے ابلیس اور ان سارے نافرمانوں کو، جو بھی نافرمان ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بڑا فرمانبردار بنا دیا ہے. تو پھر نافرمان کون رہا؟ سارے فرمانبردار ہی رہے سارے. آخری غلط فہمی، جب کفر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہوا ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، تو پھر تو ہمیں کفر پر راضی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کفر کو چاہا ہے کفر موجود ہے. اور ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی ہو جائیں جو اسے لکھی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا ہم کفر سے کیسے نفرت کریں اور کیسے بغض رکھیں. اس کے جواب میں جیسا فرماتے ہیں ہمیں رضامندی کا حکم نہیں دیا گیا, یہ ذرا غور سے سنیں, تقدیر پر رضامندی کا حکم نہیں دیا گیا ہمیں کہ تم راضی ہو جاؤ. اور اس میں نہ تو قرآن مجید سے کوئی دلیل نہ کوئی سننے سے کوئی دلیل ہے. جو تقدیر ہمارے لیے لکھی گئی ہے وہ تقدیر بعض ایسی ہے جس پر ہم راضی ہوتے ہیں, بعض ایسی جس پر ہم راضی نہیں ہوتے. جیسا کہ قاضی کو دیکھیں آپ, قاضی جب فیصلہ سناتا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر سے راضی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھی ہے اس شخص پر جس نے یہ گناہ کیا ہے یا جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ یعنی شاہ صاحب فرمانا چاہتے ہیں جب قاضی چور کو سزا سناتا ہے کہ تمہارے دائیں ہاتھ کاٹا جائے گا, کیا وہ جب سزا سناتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوں جو تمہارے اوپر لکھی ہے؟ اگر تقدیر پر راضی ہوتا تو پھر ہاتھ کیوں کاٹنے کی سزا کیوں دیتا اسے؟ ٹھیک ہے نا, ایک اعتبار سے راضی, دوسرے اعتبار سے راضی نہیں ہے. کس اعتبار سے راضی ہے اور کس اعتبار سے راضی نہیں ہے؟ اس فاعل کے فعل سے راضی نہیں ہے ورنہ سزا نہ دیتا اسے. چور کی چوری سے راضی نہیں ہے, لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے اس کے سامنے سر جھک گیا ہے. اب اس چور نے چوری کی ہے, اس کو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے. جو اللہ نے چاہے اس کے مطابق سزا نہیں مل رہی, یاد رکھیں. یعنی چور نے چوری کی ہے, اللہ نے چاہے کہ چور چوری کرے. اس کی تفصیل اللہ نے پہلے جان لیا ہے, اسے پیدا کرنے سے پہلے چوری کرے گا کس وقت میں, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے, پھر اللہ تعالیٰ چاہے پھر اس نے چوری کی اسے پیدا کیا ہے, یہ تو الگ بات ہے. اب قاضی جو ہے اب اس کی اس تقدیر سے راضی ہے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں چوری تو نہیں ہونی چاہیے. تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, دوسرے بندے کی طرف. جو بندے کی طرف, جو بندے نے کام اس پہ ہم راضی نہیں ہیں کبھی بھی, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس پر تو ہم راضی ہیں. اور دونوں میں فرق ہے. جیسے ایسا فرماتے ہیں ایک چیز کا تعلق رب سے ہے, اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر ہم راضی ہوتے ہیں. دوسرے جو ہے اس کا تعلق بندے سے ہے, اس کی نسبت بندے کی طرف ہے. اور یہ دو قسموں کا ہے کہ جس پہ ہم راضی بھی ہوتے ہیں راضی نہیں بھی ہوتے. قتل نفس کو دیکھ لیں آپ, جب قتل ہوتا ہے اس کے دو اعتبار ہیں. ایک وہ جو شخص مر گیا ہے, ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے. جو شخص مر گیا ہے ہم یہ کہہ سکتے کہ بھائی اس کے مقدر میں مرنا نہیں لکھا تھا, اس قاتل نے اس کے مقدر کو چھین لیا ہے. ایک طرف تو ہم اپنے رب کی تقدیر پر راضی ہیں کہ اس شخص کی عمر اتنی تھی وہ مر گیا ہے, تو اس پر ہم راضی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا طرف نسبت ہے. اور جو قاتل نے کام کیا ہے اس پر ہم راضی ہیں, ہم کہیں قاتل نے قتل کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. تو دونوں میں شخص فرماتے ہیں فرق ہے. رضامندی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت ہوتی ہے کسی فعل کی تو ہم راضی ہوتے ہیں, جب مخلوق کی طرف اس کی نسبت ہوتی تو ہم اس پہ راضی نہیں, جب وہ نافرمانی ہوتی ہے. پھر آخر میں اس تقدیر کے معاملے گہرائی کی طرف جانے سے منع فرمایا کہ اس میں جو گہرائی سے جاتے ہیں اور غور فکر کرتے ہیں تو سوائے ذلت رسوائی کے کچھ پاتے نہیں ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں اس کے دلائل انہوں نے کچھ بیان فرمائی ہے کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی کہ ہم اپنے نفس میں بعض چیزیں پاتے ہیں جس کا ذکر کرنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے, بہت بڑی باتیں ہیں لیکن دل میں ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں, وسوسے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت وجہ تم, کیا تم نے اسی چیز کو واقعی پایا ہے؟ عرض کرتے ہیں جی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذالک صریح الایمان, یہ صریح ایمان ہے, یعنی یہ ایمان حقیقی ایمان کی نشانی ہے کہ کوئی وسوسہ ہو, کوئی ایسی بات ہو جس کو تم بات کرنے سے بھی قاصر بیان نہ کر سکے, اس سے مطلب ہے کہ آپ کے دل میں ابھی ایمان باقی ہے. پھر وسوسے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وسوسہ جو ہوتا ہے انسان کا ایسے جیسے انسان دوسرے شخص گفتگو کر رہا ہوتا ہے, ایک شخص اس کو شر کی طرف بلاتا ہے اور وہ اس کو رد کر کے خیر کی طرف بلانے والا ہوتا ہے. تو جب یہ جدوجہد ہوتی ہے دونوں کے بیچ میں, تو جو شر کا راستہ نہیں اپنانا چاہتا اس کو بھی روکتا ہے, تو یہ ایمان کی نشانی ہے کہ نہیں؟ تو جب اس معاملے میں دوسرے شخص سے ایمان کی نشانی ہے تو اپنے لیے کیوں ایمان کی نشانی کیوں نہیں ہے؟ جب شیطان دل میں وسوسہ کرتا ہے, اسی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جب وہ مدافعہ کرتا روکتا رہتا ہے اس مساوس کو, رد کرتا رہتا ہے, یہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر وہ ان مساوس کو رد کرتا رہتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہی طریقہ رہا ہے صحابہ کرام کا اور ان کے متبعین کا, بے احسان سلف صالحین کا. پھر بعد میں لوگ آئے, ذرا غور سنیں, بعد میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے شکوک اور شبہات کو صرف دل میں نہیں باقی رکھا بلکہ ان کو لکھا بھی اور بہت سارے صفحے کالے کر لیے, سیاہ کر لیے, اور بلکہ انہوں نے اپنے دلوں کو کالا کر لیا, سیاہ کر لیا, اور جدال کرتے رہے باطل سے حق کو مٹانے کے لیے. اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا, امام صاحب نے فرمایا ہے کہ ان مسائل تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثے اور گہرائی میں جانے سے منع فرمایا ہے. تو پھر دین کا فساد, امام صاحب فرماتے دو راستوں سے آتا ہے, ایک عمل, ایک اعتقاد. عمل کے راستے یعنی شہوات کے راستے سے, یا اعتقاد یعنی شبہات کے راستے سے. دو راستے ہیں, جب بھی دین میں کوئی فساد پیدا ہوتا ہے ان دو راستوں سے ہوتا ہے, یا تو انسان کی بدعملی سے ہوتا ہے یا بدعقیدگی سے ہوتا ہے. بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے شہوات کی اتباع کرنا, اور بدعقیدگی کا نتیجہ ہوتا ہے شکوک اور شبہات کے پیچھے لگنا. پھر فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, شکوک و شبہات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ امت میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ پہلی قوموں کے تقلید کرتے رہیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کوشاں رہیں گے, جدوجہد کرتے رہیں گے. یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا ہے, نعوذ باللہ, اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کرتا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوتے جو ان کی پیروی کرتے کرتے یہ برا عمل کر لیتے. ان للہ وانا الیہ راجعون. ورنہ انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ رب کی ذات کے تعلق سے ایسی بدعقیدگی جو تقدیر کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ بات چیزوں پر قادر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کفر کو چاہا نہیں ہے, کافر کفر کو چاہا, یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اس لیے آئی ہیں کہ بعض لوگوں نے جو ایسی بدعقیدگی رکھتے تھے ان کے راستے کو اختیار کیا ہے اور ان کے راستے پر چلتے رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ اپنے دین میں شکوک اور شبہات پیدا کیے, پھر شکوک اور شبہات میں خود ڈوب گئے, پھر گمراہ ہوئے, پھر دوسروں کو بھی گمراہ کیا. پھر اس میں وہ حدیث جو ہے 73 فرقے والی جو دلیل ہے وہی امام صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ یہودیوں جو ہیں وہ 71 فرقے میں تقسیم ہوئے, نصارہ 72 بھی, اور میرے امت 73 فرقے میں تقسیم ہو جائے گی. سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. عرض کیے گا کون سا فرقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ, جو دوسری روایت میں آیا ہے, الجماعہ. اور آخر میں حکم کیا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں, جو تقدیر کے منکر ہیں, یا جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کفر کو پیدا کیا, یا کفر سے یا کافر کو کفر کی توفیق کیوں دی ہے, یا اللہ تعالیٰ یہ عمل کیوں کیا ہے, تو کیوں کہ سوال جو ہے پہلے بھی بیان کر چکے, یہ گمراہی ہے. اور اس کا حکم جو ہے کفر ہے, جیسے شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے کیوں کفر کیوں ہے, کیونکہ قرآن کا رد کیا ہے, جو قرآن رد کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. لیکن آخر میں اس کی تفصیل وہ بیان فرماتے ہیں. تفصیل یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا رد کرتا ہے وہ کافر ہے, لیکن اگر کسی نے کسی شبہے کی بنیاد پر کوئی تعویل کی ہے تو پھر اس تعویل کو دور کرنے کے لیے اس شخص کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے غلط سمجھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد یہ نہیں ہے. اگر وہ اس کو سمجھ لے تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تب اس پر حجت قائم کی جاتی ہے, تب اس پر کفر فتویٰ لگایا جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.